لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من هنت به الرسل. کتاب اللہ نے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کا لقب بھی دیا ہے، اور ابراہیم علی نبینا و اہل صلاۃ والسلام کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم جو لوگوں کے پیشوا اور امام تھے، اللہ کے فرما بردار اور کھرے بندے تھے، حنیفہ، اور کسی طرح سے بھی اللہ جل شانہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو رائی برابر اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں گزرا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں برگزیدہ کر دیا، انہیں عظمت بخشی اور انہیں سیدھے اور صحیح راستے پر چلایا، اور پھر دنیا میں بھی انہیں بہت عزت ملی، بہت آرام ملا، بہت عظمت ملی، بہت بڑا نام ملا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک اور پسندیدہ اور مقرب بندوں میں. اس آیہ کریمہ نے مومن کی زندگی کا ایک پورا نقشہ دے دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ بچپن میں والدین سے بچھڑنا پڑا، پوری قوم سے الگ ہونا پڑا کہ وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، حکومت سے ٹکرانا پڑا، جابر و ظالم حکمران خود کو خدا کہلواتا تھا، اس نے آگ میں پھینکوا دیا، ہجرت کی مختلف مصائب برداشت کیے، حتیٰ کہ بڑھاپے میں اللہ کریم نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور جب وہ پیدا ہوئے تو پھر حکم الہی آ گیا کہ اپنی محبوبہ بیوی اور اس خوبصورت اور پیارے ننھے منے بچے کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں اللہ کا گھر ہے، اور جبرائیل امین رہنمائی فرماتے رہے اور انہیں ساتھ لے کر چلتے رہے، اور ایک بے آب ہو گیا بیابان میں جہاں کوئی آبادی کے آثار نہیں تھے، چھوڑ کر واپس چل دیے، اور جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دعا کی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں تیرے حکم پر اپنے بچوں کو، بیوی کو، بچے کو ایسے ایک بیاب ہو گیا اور ایسے بیابان میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں کوئی چیز سبزہ نام کی یا پیدا ہونے والی یا اگنے والی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جہاں نہ غذا کا کوئی سامان ہے نہ پینے کا کوئی سبب، تیرے بھروسے پر، تیری امید پر. اور پھر اس کے بعد جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ چلنے کے قابل ہوئے تو پھر حکم ہو گیا کہ اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں. فلما بلغ معه السعی، جب اس قابل ہوئے کہ باپ کے ساتھ چل سکتے تھے، تو عجیب بات ہے، آپ کو حکم ہوا، آپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو اس ننھے منے بچے سے مشورہ کیا، جنی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے جواباً عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کا خواب خواب نہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا خواب وی الہی ہے، آپ کو خواب نہیں دکھایا جا رہا، آپ کو حکم دیا جا رہا، اور حکم کے مقابلے میں تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. سو جو آپ کو خواب دکھایا گیا، آپ کو حکم دیا گیا، آپ وہ کر گزریے. رہی میری بات، آپ کو خیال ہو کہ میں ننھا ہوں، میری عمر کم ہے، لیکن آپ کا بیٹا ہوں اور اللہ نے مجھے بھی نبوت و سرسالت کے لیے چن لیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں گے اور میں بخوشی اپنی گردن پر چھڑی چلوا لوں گا. احکام الہی کو اور وہی الہی کو جس طرح وصول نبی کرتا ہے، اسی طرح اس کو سمجھنا بھی یہ نبی کا کام ہے. جس طرح اس کے الفاظ صرف نبی جو ہے وہ سنتا ہے اور نبی کے قلب پہ وارد ہوتے ہیں، پوری مجلس ساتھ بیٹھی ہو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کے مفاہیم کو سمجھنا بھی عظمت نبوت و رسالت ہے. اور غیر نبی وہی کو اپنی مرضی کے معنی نہیں پہنا سکتا، وہی معنی معتبر ہوگا جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کے سامنے اس سے نبی کی ذات سے سننے والوں نے سمجھا، اس پر عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. چنانچہ آج بھی قرآن کا مفہوم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس پر عمل کیا اور آپ نے اس عمل کی تصدیق فرمائی، وہی معنی ہے. آج بھی کوئی لغت اور گرامر کے اعتبار سے کھینچا تانی کر کے معنی تبدیل کرنا چاہے تو وہ مردود ہوں گے اور قرآن میں تحریف ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کو آ کے چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو، تو مائی صاحبہ ساتھ تھیں اور ان کی محبوبہ بیوی اور اہلیہ تھیں حضرت حاجرہ. اب انہیں ایک مشکیزہ پانی کا اور چند کھجوریں دے کر جب اس ویرانے میں چھوڑ دیا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے سینکڑوں میل کی مسافت کی، کہاں سے چل کر آئے اور یہاں پہنچ کر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا اور آپ واپس جا رہے ہیں. یا تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. تو انہوں نے فرمایا بی بی اللہ کا حکم یہی ہے, جہاں تک میری پسند میری مرضی میری خواہش ہے میں تو آپ لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا, میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, لیکن مالک کی پسند یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو یہاں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں. انہوں نے فرمایا اگر اللہ کی یہ پسند ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہے, پھر ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں, آپ تشریف لے جائیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی, انہیں اپنے میاں سے از حد محبت تھی کہ ساری عمر ہر مصیبت ہر پریشانی میں سفر و حضر میں ان کا ساتھ دیا اور بے شمار مصیبتیں اٹھائیں اور ہجرتیں کی مسافتیں طے کیں اور ساری زندگی کا ساتھ تھا. پھر چاند سا بچہ تھا جس کی پیشانی میں نور محمد علیہ صاحب صلوات و سلام چمک رہا تھا. اب دیکھیں اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوا, کہ ان کی پیاس اور پریشانی نے آب زمزم کے ظہور کا سبب پیدا فرمایا اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے آب زمزم عطا فرما دیا. آب زمزم محض متبرک پانی نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کی دوا ہے, ہر مرض کا علاج بھی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ پینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, آپ پانی پیتے ہیں شربت پیتے ہیں کوئی چیز پیتے ہیں, ایک حد سے زیادہ نہیں پی جا سکتی, اگر پی جائے تو خراب کرتی ہے بیمار کر دیتی ہے. لیکن آب زمزم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اتنا پیو کہ پیٹ بھر جائے اور کوئی گنجائش نہیں, جتنا زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہو پیو. کمال ہے, وہ پریشان نہیں کرتا بلکہ بیماریوں کو رفع کرتا ہے اور خود بھی ہضم ہو جاتا ہے, نظام ہضم کو بھی درست کر دیتا ہے. پھر جس طرح بے تابی میں آپ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر پہاڑیوں پر صفا اور مروہ پر چڑھیں دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے, کہیں کوئی آدمی چلتا ہو, کہیں کوئی زندگی کے آثار, کوئی سبزہ دکھائی دے, کوئی درخت دکھائی دے, تو پیاس سے تو سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ معصوم حلقان کے قریب ہے, اس کی جان چلی جائے گی. تو آپ بھاگ کر صفا پہ چڑھیں, پھر بھاگ کر نیچے اتری, پھر نیچے جہاں اسماعیل علیہ السلام آپ گہرائی میں چلی جاتی ہیں اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی. مروہ کے پاس پہنچی, آدھی پہاڑی چڑھ کے پھر بچہ نظر آنے لگ گیا تو آرام سے چلنے لگ گئے. پہاڑی پر پہنچ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی, کچھ نظر نہیں آیا, واپس ادھر اترنا شروع ہو گئی, جہاں سے بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا وہاں دوڑ پڑتی, اور جب آگے صفا پہ چڑھی بچہ نظر آیا تو پھر رفتار دھیمی کر لی. اب ان کی یہ ادا اللہ کریم کو ایسی پسند آئی کہ تب سے لے کر قیامت تک ہر حاجی کے لیے وہاں دوڑنا مقرر کر دیا. جہاں سے آپ چل کے گزرتی تھی وہاں سے چل کے گزرو, جہاں آپ دوڑ کر گزری تھی وہاں سے دوڑو, حتیٰ کہ آقا نامدار سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح صحیح فرمائی. ایک ادا تھی جو اللہ کریم کو بھاگ گئی, اور اتنی بھاگ گئی کہ فرمایا جو بھی میرے دروازے پہ آئے اسی طرح ان کی نقل کرتے ہوئے دوڑے. یہ حج کا عظیم رکن ہے, نہیں دوڑے گا تو حج نہیں ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی, اپنی ذاتی محبتوں کی قربانی دی, اپنے گھر کی قربانی دی, اپنے میاں کے ساتھ محبت کی قربانی دی, اپنے چاند جیسے بیٹے کے ساتھ محبت کی قربانی دی اور محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے اور اللہ کا گھر بنانے کے لیے قربانی کی حد کر دی، جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تب سے لے کر قیامت تک اس عظیم خاتون کی یاد تازہ کر دی، اور بیت اللہ میں ہر آنے والے کو، وہ حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، حج کرے یا عمرہ کرے، ہر حال میں اسے صفا و مروہ کے درمیان اسی طرح گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں سے آپ دوڑی تھی وہاں سے دوڑے، اور جہاں سے آپ آرام سے چلی تھی وہاں آرام سے چلے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از بعثت بھی اور بچپن سے لے کر جوانی اور بعثت تک کے حالات پڑھیے، آپ نے قدم قدم پر قربانی دی۔ یتیمی میں پیدا ہوئے، دادا عظیم انسان تھے، انہوں نے پرورش فرمائی، ان کے وصال کے بعد لڑکپن اور کم عمری تھی آپ کی، جب دادا کا وصال، حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو چچا نے پرورش کی ذمہ داری لی۔ جب چچا غریب آدمی تھے، ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے ابو طالب، اور کثیر العیال تھے اور زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ اجرت پر بکریاں چرائیں اور چچا کی مدد کی۔ یعنی لکھنے کو لکھنے والا بھی لکھ دیتا ہے اور کہنے کو یہ بات کہہ بھی دی جاتی ہے کہ چچا نے پرورش کی، اور یہ درست بھی ہے، لیکن اس پرورش کی صورت کیا تھی؟ کیا چچا کما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہے تھے، یا وہ ننا سا بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مزدوری کر کے اور لوگوں کی بکریاں چرا کر اس زمانے میں بھی چچا کی کفالت کر رہے تھے؟ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے سیرت طیبہ میں پڑھا کہ اجرت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ لے کر، تجارتی قافلہ لے کر گیا اور سب سے زیادہ منافع کما کر لائے، اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک ہوا، چچا سے الگ ہوئے، تو فرمایا کم از کم اتنی خدمت تو آپ کی میں کر سکتا ہوں کہ ایک بیٹا مجھے دے دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، جو بہت ننھے تھے، ساتھ لے کے اور ان کی پرورش اور تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی بچپن سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب آپ مبعوث ہوئے، نبوت و رسالت ملی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال اور اسباب جو تھا وہ بھی ترویج دین پر خرچ ہوا، جو کچھ پاس تھا وہ اللہ کے دین کے لیے دیا، اپنے لیے تکالیف اٹھائیں، دوسروں کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، جنہوں نے پتھر برسائے ان کی ہدایت کی دعا کی، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کی ہدایت کی دعا کی، جنہوں نے آپ کے قتل تک کے منصوبے بنائے اور ارادے کیے، ان کے لیے بھی آپ ہمیشہ دست و دعا رہے۔ اور پھر اتنا دیا، اتنا دیا کہ مسلمان کا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن غیر مسلم کو بھی تاریخی اعتبار سے ماننا پڑتا ہے کہ نسل آدم کو اتنا کسی نے نہیں دیا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ روئے زمین پر انسان کو انسانی خداؤں کی گرفت سے چھڑایا، غلامی کے توق گردنوں سے اتارے، جابر کے جبر سے بچایا، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمایا، اور نسل انسانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک کر دیا، گولے گورے کالے اور امیر غریب، مشرقی مغربی شمالی جنوبی کا فرق ختم کر کے ایک رشتہ دے دیا، اور رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر آدمی جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اتنا ہی مسلمان ہوتا ہے جتنا کوئی دوسرا پارسا مسلمان. انسانوں سے اونچ نیچ مٹا دی، دشمنیاں ختم کر دی، اور انسانی تاریخ سے جنگ ختم کر دی. کیسی عجیب بات ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے آپس میں لڑے تھے اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. قتل انسانی کی ابتدا اولاد آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور انسان انسانوں کو قتل کرتے ہی چلے آ رہے تھے تب سے لے کر بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. بھائی بھائیوں کو، قبیلے قبیلوں کو، گاؤں گاؤں کو، قوم قوموں کو، ملک ملکوں کو، ہر شخص کی یہی آرزو ہوتی تھی کہ سب کو تہ تہ کر دوں یا مسل کر رکھ دوں اور میرے قدموں کے نیچے آ جائیں. بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لفظ ہی ختم کر دیا کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ کا تصور ہی بدل دیا. جنگ ہوتی تھی مخالف کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے وسائل تباہ کرنے کے لیے، اس کی عزت خاک میں ملانے کے لیے، اور اسے اتنا کمزور کرنے کے لیے کہ پھر سر نہ اٹھا سکے، کشتوں کے پشتے لگ جائیں، شہروں کے شہر جلا دو، کھیتیاں جلا دو، باغات تباہ کر دو، خزانے لوٹ لو، مال و دولت لوٹ لو، عزت و آبرو لوٹ لو، اور انہیں ریس رسوا کر کے چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری بعثت کے بعد جنگ نہیں ہوگی، ظلم کو روکنے کے لیے جہاد ہوگا. جہاد اور جنگ آپس میں اتنے الگ تھلگ ہیں کہ جنگ اگلے کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جہاد اگلے کو بھی ظلم سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ ظالم کو بھی ظلم سے روک دیا جائے کہ مزید وہ جرم نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ میں 84 کے قریب غزوات و سرایا ہے. غزوہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جن کی قیادت حضور نے بنفس نفیس فرمائی، سریا ان جنگوں کو کہا گیا ہے جن میں آپ نے اپنے کسی نائب کو سالار بنا کر اور اس جنگ کا ذمہ دار بنا کر بھیجا. تو بحثیت حاکم ریاست اسلامی 84 جنگیں 10 سال میں لڑی گئیں، لیکن مقتولین کی تعداد سینکڑوں میں ہے. عجیب بات نہیں ہے. ایک جنگ عظیم لڑی گئی، پہلی جنگ عظیم، تو اس کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، اور ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ ہر ملک کے آدمی مرے، اور کسی کے 3 لاکھ، کسی کے 1.5 لاکھ، کسی کے 2 لاکھ. جنگ عظیم دوم کی تعداد پڑھیے تو 10-12 ملکوں کی جنگ تھی، لیکن کتنے لوگ مرے. اور ایک ایسی جنگ جو جنگ نہیں جہاد تھا، جہاد میں اور جنگ میں یہ فرق ہے کہ یہاں بندے مار کر اس کے اگلے کے وسائل تباہ کر کے اسے مغلوب کرنا مقصد تھا، اور جہاد میں ظالم سے ظلم کو روکنا مقصد ہے، قتل عام مقصد نہیں ہے، اس کے وسائل تباہ کرنا مقصد نہیں ہے، بستیاں جلانا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اگر کسی طرح سے نہیں رکتا تو بنو کے شمشیر روکا جائے، لیکن ظلم ظلم سے نہیں رکتا، ظلم تو ظلم سے بڑھتا ہے، اس لیے ظلم عدل سے رکتا ہے، عدل سے روکا جائے. اگر ظالم بھی ظلم سے باز آ جائے تو اس پر تلوار نہیں برسائی جائے گی، آبادیاں نہیں تباہ کی جائیں گی، درخت نہیں جلائے جائیں گے، فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، پانی پینے کے وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے، معبد تباہ نہیں کیے جائیں گے، ہاں ان میں کوئی بت پوجتا ہے یا تثلیث کو پوجتا ہے، کسی قوم کا عبادت خانہ تباہ نہیں کیا جائے گا، عبادت گزار لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، خواتین اور بچوں کو اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مقابلہ صرف اس سے ہوگا جو تلوار لے کر میدان میں اترے گا۔ تو کتنا فاصلہ ہے جنگ اور جہاد میں۔ پھر عجیب ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کے عہد میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے جہاد کا ہممانی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ جنگ بھی جہاد کا ہممانی نہیں، بلکہ جنگ اور شے ہے، جہاد اور شے ہے، اور دہشت گردی تو ضلالت ہے، یہ تو جنگ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پرامن مکان میں گرنیڈ پھینک دیں، کسی عبادت خانے میں جا کر گولیاں برسا دیں، کسی راہ چلتے بندے کو قتل کر دیں، یہ دہشت گردی، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اقدار سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو انسانیت کی معراج اور انسانیت کی سب سے اعلی اقدار کا نام ہے، اس لیے کہ انسان رب العالمین سے واصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو بات کرتا ہے وہ اللہ سے سن کے کرتا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سن کے کرتا ہے، رحمت للعالمین سے سن کے کرتا ہے۔ مسلمان کی تو بات ہی اور ہے، مسلمان نبی ہو تو انسانی معیار تو ہوتے ہیں، انسان تو ہے، یہ مروجہ دہشت گردی تو انسانی معیار کے مطابق بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یہاں ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور ہر ریاست کو حکمران بادشاہ کہلواتا تھا، تو ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ کوئی بڑا مشہور ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، اور وہ پکڑا گیا اور اس پائے کا بندہ تھا کہ اسے براہ راست شاہی عدالت میں پیش کیا گیا، شاہی دربار میں پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے اس سے حیران ہو کے پوچھا کہ تم عجیب آدمی ہو، ہماری ساری ریاست میں تم نے دہشت پھیلا رکھی ہے اور لوگوں کو لوٹ لیتے ہو، اور یہ ڈاکہ بھی کوئی پیشہ ہے جو تم نے اختیار کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس کی برائی نہ کیجئے، چونکہ میں اور آپ ہم پیشہ ہیں، میں گھروں کو لوٹتا ہوں اور آپ آبادیوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے کہ بادشاہ سلامت نے چڑھائی کی، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں اور ہزاروں افراد کچلے جاتے ہیں اور سینکڑوں خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں اور شہروں کے شہر جلا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت اس کا جواز بن جاتی ہے، اور میں ایک عام آدمی ہوں، میرے پاس حکومت نہیں ہے، میں کسی ایک بندے کو لوٹ لیتا ہوں، دو کو قتل کر دیتا ہوں، تو یہ ڈاکہ اور چوری بن جاتی ہے۔ حقیقی دہشت گردی تو یہ ہے جو آج کی منہ زور اقوام کر رہی ہیں، ملکوں کے ملکوں کو تباہ کر دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ جو کچھ وسط ایشیائی لوگوں کے ساتھ ہوا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جو کچھ ایک مدت دراز سے کشمیریوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ عراق میں ہوا اور ہو رہا ہے، یہ دہشت گردی نہیں؟ ہاں، اسے ایک حکومتی جو ہے نام اور اس کا تحفظ حاصل ہے، اس لیے یہ دہشت گردی نہیں ہے، اور گلی میں جو ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں وہ دہشت گردی شمار ہوتی ہے، بلکہ اب تو اس کے معنی بھی الٹ گئے کہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اور اپنے حق کے تحفظ کے لیے اگر کوئی میدان میں اترتا ہے تو اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جو کہیں میلوں دور سے چل کر آ کر اس کے ملک پر بیٹھ گیا اور وہاں بندوں کو ذبح کیے جا رہا ہے وہ حکومت ہے، اس لیے اس کا جواز ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جہاد کو گڑ مٹ کرنا انتہائی ظلم اور زیادتی ہے۔ جہاد اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کے اس نبی کا دیا ہوا جو رحمت للعالمین ہے، اور اس اللہ کا دیا ہوا جو غفور الرحیم ہے، ایک انعام ہے کہ لوگوں کی جانیں لینا اس میں مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے لڑ رہے تھے، تلواریں ٹوٹ گئیں، اور دست بدستہ گتم گتھا ہو گئے. آپ نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر گھٹنا دبا لیا اور پیش قبض نکالا پیٹی سے کہ اس کے سینے میں چبوتا ہوں, قتل کر دینے کے ارادے سے. تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. آپ اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پیش قبض کو اپنی پیٹی میں رکھا اور وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کمال ہے, عجیب بات ہے, میں تو اس لیے میں نے تھوکا تھا کہ آپ ایک کی بجائے مجھے کئی خنجر ماریں گے اور میں تڑپتا نہیں رہوں گا, مر جاؤں گا. میری جرأت کا اظہار بھی ہوگا کہ مرتے ہوئے بھی دشمن کے سامنے اس نے کمزوری نہیں دکھائی. آپ نے مجھے چھوڑ کیسے دیا جب آپ مجھ پر غالب تھے؟ فرمایا میرا مقصد تجھے قتل کرنا نہیں تھا, میرا مقصد تجھے روکنا تھا برائی سے. اب تو برائی پہ بزد تھا, لڑ رہا تھا, مجبوری تھی, اللہ کی راہ میں تو قتل ہو جاتا, مجھے حکم تھا اللہ کا, باز نہیں آتا تو قتل کیا جائے. لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو پھر مجھے اپنی ذات کا غصہ آ گیا کہ اس نے میرے منہ پہ کیوں تھوکا ہے. میں اپنی آنر کے لیے تجھے قتل نہیں کر سکتا, اس کی اجازت نہیں ہے مجھے کہ میں غصے میں آ جاؤں, تجھ سے ناراض ہو جاؤں تو پھر میں تیرا گلا کاٹ دوں. تو یہ قتل میری ذات کے لیے ہوگا اور مجھے اللہ نے اتنی جرأت نہیں دی کہ میں اپنی ذات کے لیے, اپنی مرضی کے لیے دوسرے کی جان دے. اور وہ لمحہ اسے اسلام جیسی نعمت سے بہراور کر گیا. اسے پتا چلا کہ یہ دین ہے جس میں انسانیت اور انسان کی ایک اہمیت ہے, انسانی جان کی ایک قیمت ہے. جانیں لینا مقصد نہیں بلکہ مردہ تنوں میں زندگی پیدا کرنا اسلام ہے, مردہ سینوں کو جلا بخشنا اسلام ہے, سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانا اسلام ہے, ظلم کو روکنا اسلام ہے اور عدل کو پھیلانا اسلام ہے. یہ اگرچہ ایک بالکل الگ بات ہے, کہ عجب رسمیں بن گئی ہیں اس زمانے کے لیے, عجب رسمیں بن گئی ہیں اس زمانے کے لیے. آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. ہمارا عہد ایسا ہے کہ یہاں ہر کوئی ظلم کو روکنے کے لیے خود ظلم شروع کر دیتا ہے. احتجاج کے نام پہ ظلم ہوتا ہے, احتجاج حکومت کے خلاف ہے, دکانیں غریبوں کی جلا دی جاتی, ایک جلوس نکلتا ہے کسی کی زیادتی کے خلاف, ایک غریب آدمی نے بیوی کے زیور بیچ کر قسطوں پر گاڑی لی ہے, اب وہ احتجاج تو حکومت کے خلاف کر رہا ہے, گاڑی اس غریب کی جلا دی. اب اس خاندان کا یا اس کا کیا ہوگا, اس کی کسی کو پرواہ؟ تو یہ سارا کچھ اسلام نہیں ہے. اسلام کی اساس اس بات پر ہے کہ اللہ کریم تمہیں بے حساب دے رہا ہے, بغیر مانگے دے رہا ہے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کیا دے رہا ہے. تمہارے ایک وجود میں اس نے اتنے جہان آباد کر دیے کہ تم گن نہیں سکتے کہ کتنی قسم کے جرم اس میں ہیں, ان کی کتنی آبادیاں ہیں, وہ کیسے بستے ہیں, وہ جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں, ان کا ایک اعتدال بھی رہتا ہے, ان میں بھی جنگیں ہوتی ہیں, ایک طرح کے دوسرے طرح پہ غالب آ جائیں تو جس طرح قومیں قوموں کو غالب آ کے ملکوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں, اسی طرح اس وجود کے اندر جو آبادی ہیں وہ ان میں سے کوئی دوسرے پہ غالب آ جائے تو بدن کو گرا دیتی ہے, کبھی بخار ہو جاتا ہے, کبھی کینسر ہو جاتا ہے, کبھی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. پھر کیا علاج ہم کرتے ہیں؟ پھر وہی علاج ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے اسے روکا جائے, جو زیادتی کر رہا ہے اسے رو, یہ نہیں کہ جو مغلوب ہے اسے بالکل مار دیا جائے تو جسم تو مر جائے گا. علاج کرنے والا ڈاکٹر اگر کوئی ایسی دوائی دے کہ جو جرم پہلے سے کم ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے بیماری بن گئے ان کو بالکل ہی ختم کر دے تو جسم تو مر جائے گا. اسی طرح انسان جو ہے یہ عالم صغیر ہے, چھوٹا جہان ہے, دنیا عالم کبیر ہے اس کے مقابلے میں. دنیا میں بھی اسی طرح بھلے برے لوگ ہیں, اگر برے لوگ غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھلے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں تو اقوام عالم میں اور روئے زمین پر تباہی پھیل جاتی ہے. پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے اور زور آوروں کو روکا جائے. لیکن یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو کچھ اپنے پلے سے دینا چاہتا ہو کہ میری کوئی چیز بھی بارگاہ الوہیت میں قبول ہو جائے. اللہ تو دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے جسے ہم گن بھی نہیں سکتے اور ایسے طریقے سے دیتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, توقع ہی نہیں ہوتی کہاں کہاں سے روزی آتی ہے, کہاں کہاں سے صحت, کس کس طرح سے ہم بیماریوں سے ہمیں وہ بچاتا ہے, کس کس طرح کن کن حالات میں ہمیں وہ لے کے حیات بخشے جا رہا ہے, ایمان کیسے عطا کر دیا, اس پر قائم رہنے کی توفیق کیسے ارزاں کرتا ہے. یہ ساری باتیں اتنی باتیں ہیں جو گنی نہیں جا سکتی اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کس طرح عطا کر رہا ہے, وہ کیے جا رہا ہے. لیکن ہم اپنی ساری زندگی پہ نگاہ دوڑا کے دیکھیں, اس کے لیے کبھی ہم نے کوئی شے دی, کچھ ہم نے قربان کیا, اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ منٹ, کچھ سیکنڈ, کچھ گھنٹے جو صرف اللہ کے لیے ہم نے خرچ کر دی ہمارے پاس ہیں, اپنی زندگی میں کچھ مہینے, کچھ سال جو ہم کہیں کہ یہ ہم نے محض اللہ کے لیے صرف کر دیے, کوئی ہیں اپنی کوئی پیاری چیز, اپنی کوئی محبت, اپنا کوئی پیار محض اللہ کے لیے ہم نے قربان کر دیا کہ ہمارے پاس ایک سند ہو کہ میری آرزو, میری تمنا, میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ دولت میرے گھر پہ رہتی ہے, اللہ میں نے تیرے غریب بندوں میں بانٹ دی تیری رضا کے لیے. میری آرزو تو یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا ہمیشہ رہتا میری آنکھوں کے سامنے, میں اس سے پیار کرتا, یہ میرا دست و بازو بنتا, بڑھاپے کا سہارا بنتا, میں مرتا تو یہ میری قبر پہ مٹی ڈالتا, لیکن تیرے دین کو ضرورت پڑی تو میں نے تیرے دین پر اس کو نچھاور کر دیا اور اس کی لاش میں اٹھائے پھرتا. یہ شہید ہو گیا تیرے راستے میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پیار, اپنی محبت, اس میں سے کچھ تیرے راستے. کوئی ہے ہمارے پاس حساب کتاب ایسا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا دیا ہم نے, کیا خرچ کیا؟ یہ ڈھول تماشے, دیگیں پکانا, جلوس نکالنا, ہاؤ ہو کرنا, اس سے تو دین کی کوئی خدمت نہیں ہوئی, انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہوئی. بلکہ آپ نے بازار بند کرا دیے جلوس نکال کر, تو سینکڑوں ایسے مریض ہوں گے جن کو دوا نہ مل سکے, سینکڑوں ایسے بھوکے ہوں گے جن کے گھر میں راشن نہیں تھا, بازار آپ نے بند کرا دیا, وہ کھانا اگلے دن کھائیں گے. یہ تو کوئی دینے والی بات نہیں ہے. زندگی میں وہ لمحے ہم تلاش کریں یا ایسا کوئی کام تلاش کریں کہ یہ ہم نے اپنے پاس سے اللہ اللہ کے رسول کے لیے دیا. یہ عہدے کی آرزو تھی لیکن اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے میں نے چھوڑ دیا. اگر یہ خلوص, یہ جذبہ اور کچھ دینے کی بات نہ ہو تو جو وصولیاں کرنے نکلتے ہیں وہ قوموں کی اصلاح نہیں کر سکتے. ہم نے اب تو دین کو تصور یہ دے دیا ہے کہ دینے کی بات چھوڑو, لینا ہی لینا ہے. بلکہ اب تو جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لے اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے بخار کیوں ہوا, میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, میرے بیٹے کی دکان کیوں نہیں چلتی, میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, میرے بیٹے کو ملازمت کا, کاروبار کا, صحت کا تعلق نماز سے تو نہیں ہے. نماز پڑھتے ہو, اللہ کو یاد کرتے ہو, یہ اس کا احسان ہے. بیمار ہوئے, کہیں بد پرہیزی کی ہوگی, روزگار نہیں ملتا, یا اہلیت نہیں ہوگی, یا کسی دوسرے نے اس کا حق چھین رکھا ہوگا, تلاش کرو کیوں نہیں ملتا, کہاں حق ڈوب رہا ہے اس کا, کون چھین رہا ہے اس کے لیے. اس طرح کی محنت کرو کہ صرف تمہارا نہیں دوسرے غریبوں کا بھی حق چھیننے سے بچ جائے. یہ نہیں سوچتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اتنی تسبیح پڑھی, میرا یہ کام اب اللہ کو کرنا چاہیے. بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے بہانے بنا رکھے ہم نے دین کو. آپ کہاں تھے؟ میں تبلیغ پر چلا گیا. بیوی بچے اللہ کے سپرد ہیں. بھی اللہ نے تیرے سپرد کیے تھے, نان و نفق کا ان کا اس کا اہتمام تم پہ فرض تھا. اگر تمہیں جانا ہے ضرور جاؤ, جب تک واپس آنا ہے تب تک کا راشن, تب تک کے اخراجات, تب تک کی ضرورتوں کا سامان, تب تک کا تحفظ ان کی نگہ بانی کون کرے گا؟ یہ سارا انتظام کر کے جاؤ, ضرور جاؤ. اب یہ کون سا اللہ پہ احسان ہے کہ جو ذمہ داری اس نے تمہیں دی تھی تم نے کہا یہ اللہ میاں یہ تم ہی کرو, میں ذرا پھر ٹور کے آتا ہوں. یہ کون سی مسلمانی ہے بھی؟ اور اس بات پہ خفا ہوتے ہیں. صحیح بات کی جائے تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, لیکن حقائق کسی کے ناراض ہونے یا کسی کے خوش ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے. آج کل ہم پستی کی اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ پر اعتبار تو بہت بڑی بات ہے, ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر 20 خاتے ہیں تو ان میں 10 ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے, میری دکان نہیں چلتی. میں انہیں لکھتا ہوں کہ میاں سب سے بڑا جادو یہ تمہارا نظام سلطنت ہے. جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اس حکومت کر رہی ہے اور جو طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں, یہی سب سے بڑا جادو ہے کہ غریب آدمی کی روزی تباہ ہو جاتی ہے, کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لیکن اس طرف کوئی نہیں آتا. جب کسی پڑوسی کا نام لے دو, کسی رشتہ دار کا نام لے دو تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں بھابھی نے, فلاں ماموں نے, فلاں پھپھی نے مجھ پہ جادو کیا تھا, پھر فلاں جگہ سے میں نے تعویذ لیے, پھر اس کے ساتھ دشمنی الگ. اور ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ان لوگوں کے خیال میں اللہ کریم تو اب فارغ ہو گئے, سارا کام یہ جادوگری کر رہے ہیں. کسی کو بیٹا دے دیں, کسی کو بیٹی دے دیں, کسی دکان چلا دیں, کسی کی دکان بند کر دیں, کہیں بارش برسا دیں, کہیں روک دیں. نظام کائنات 6 دن عاملوں اور تعویذ لکھنے والوں کے ہاتھ میں آ گئے اور انہیں اتنی پذیرائی مل رہی ہے اس مسلمان قوم میں کہ آپ کسی اخبار کا وہ ہفتہ وار ایڈیشن اٹھا کر دیکھیں تو اس کے آدھے سے زیادہ صفحے عاملوں کے فل سکیپ کے اشتہار سے بھرے ہوتے ہیں, حالانکہ اس ایک صفحے کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہوتی ہے. اور اگر ہفتے میں 4 بار اشتہار آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ 4,00,000 کے اخبار کو دیتا ہے ہر مہینے. کہاں سے وصول کرتا ہے؟ یہی جو دکانیں چلوانے جاتے ہیں اور بچوں کی صحت بنانے جاتے ہیں. اور یہ یعنی کون سی مسلمانی, کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچ گئے؟ لیکن ایک بات اور حتمی اور یقینی بات کہ اسلام بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور قیام قیامت تک دنیا پر رہے گا, ختم نہیں ہو سکتا, ختم ہوگا نہیں. اور اگر اسلام ختم ہوگا تو کائنات ختم ہو جائے گی, قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے کہیں نہ کہیں اللہ کے بندے بھی موجود ہیں جو اللہ کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں, جو اللہ کے لیے کچھ دے رہے ہیں, اپنے اوقات دے رہے ہیں, اپنی محنت دے رہے ہیں, اپنی جانیں دے رہے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ جہاں لوگ زندگی تلاش کرتے ہیں, اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو گھر گھر پھر کر اپنی موت تلاش کرتے ہیں اور سینکڑوں میل سفر طے کر کے شہید ہوتے ہیں اور جان دے کر سرخ ہوتے ہیں. نا امیدی کی بات نہیں ہے, ختم وہی ہوں گے جو اسلام سے الگ ہوں گے, جو اسلام سے وابستہ ہوں گے. اسلام کو بھی رہنا ہے, وہ بھی رہیں گے. اور اسلام اللہ کا دین ہے اور اس نے اسی زمین پر رہنا ہے اور انہی بندوں میں رہنا ہے. اس لیے اللہ کے ایسے بندے بھی رہیں گے جو حق کہیں گے, حق پر عمل کریں گے اور حق کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے. لیکن یاد رکھیں جہاد امن کا داعی ہے اور جہاد کا نتیجہ امن ہے, عدل ہے. دہشت گردی تباہی بربادی کا نام ہے, اس کا نتیجہ تباہی ہے. تو اتنے بڑے عظیم انقلاب کو جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی, ہماری کمزوریوں نے اس کے مفاہیم بدل دیے اور طاقتور قومیں جو دنیوی اسباب میں محنت کر کے ہم سے آگے نکل گئیں انہوں نے ہم سے بدلوا دیا. اس کا علاج یہی ہے کہ ہم واپس اپنی جگہ پر آئیں. ہم اپنی ساری مصیبتیں اپنے پروردگار کے در پہ لائیں, ہم اپنی ساری ضرورتیں, ہم اپنے سارے راستے, ہم اپنے سارے فیصلے آقا نامدار محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لائیں اور وہ کریں جو کرنے کا حکم اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے, اور جہاں سے روک دے وہاں سے رک جائے. آج بھی جو بندہ یہ عہد کر لے گا, اگر فرد رہا تو فرد کامیاب ہے, اور جماعت بن گئی تو جماعت کامیاب ہے, قوم بن گئی تو قوم کامیاب ہے, کوئی ملک اس معاہدے پر ڈٹ گیا, اس کام پر ڈٹ گیا تو وہ ملک کامیاب ہے. اور ایسا ہوگا انشاءاللہ العزیز. ہزار بادل چھائیں گے, لاکھ گھٹائیں آئیں گی, بڑے طوفان اٹھیں گے, بڑی اندھیریاں آئیں گی, لیکن غلبہ اسلام کا مقدر ہے اور مٹنا باطل کا نصیب. اللہ کریم ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق پر زندہ رکھے, حق پر موت دے, اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ